وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو ذات مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مختصر تعارف. سابقہ نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کے بارے میں گفتگو کی دو عنوان سے, جن میں سے پہلا تھا آپ کا شجر مبارک, اور دوسرا عنوان تھا کہ آپ کے تمام آبا و اجداد موحد تھے اور ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا. مذہب حق شیعہ اثنا عشریہ کا یہ عقیدہ مسلم ہے اور اجماع ہے شیعوں کا اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا و اجداد کے جن کے صلب مطہر سے آپ کا نور گزرا, اور تمام وہ خواتین کہ جن کے شکم مبارک میں آپ کا نور رہا. لیکن خواتین کے بارے میں یعنی ان کی والداؤں کے بارے میں توجہ رہے کہ ان کے آبا و اجداد کے مومن یا موحد ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اور آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی مائیں حاملہ ہوتی ہیں تو اس وقت وہ موحد ہوتی ہیں. لہذا پھر ہم بیان کریں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اس پہ شیعوں کا اجماع ہے کہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صلبوں سے گزرا وہ سب کے سب موحد تھے یعنی مشرک نہیں تھے, اور جن ارحام میں رہا یعنی جن پیٹوں میں رہا یعنی جن خواتین کے شکموں میں رہا وہ سب کی سب موحد تھیں. اسی طریقے سے انبیاء اور آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین نہ ہی کسی اور مشرکانہ کام میں ملوث تھے, اور نہ ہی وہ زانی اور اس قسم کے برے کام کرنے والے یا معاشرے کے پست افراد تھے معاذ اللہ. اور اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ شیعوں کا اس پہ اجماع ہے, لیکن اہل سنت میں دو نظریات ہیں. کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد موحد تھے, لیکن اکثریت کہتی ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کے آبا و اجداد حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد معاذ اللہ مشرک تھے. لیکن ایک تعداد گو کہ وہ قلیل ہے جو کہ ہمارے نظریے کے ساتھ ساتھ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس, اور ان کے بعد ان کے فرزندوں سے ہوتے ہوئے حضرت ادریس, اور ان کے بعد ان کے فرزندوں سے نور مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صلبوں سے گزرتے ہوئے حضرت نوح, اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابراہیم, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت اسماعیل, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نور ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا, اور پھر یہ نور منتقل ہوا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ و سلام علیہا کے رحم مبارک و طیب و طاہر میں, اور پھر آپ نے اس دنیا میں قدم رکھا. اس نشست میں کچھ گفتگو ہوگی آپ کے آبا و اجداد کے بارے میں. البتہ یہ چیز واضح رہے کہ بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یہ معاشرے کے عام دیندار افراد کے لیے درس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, خصوصاً نوجوانوں کے لیے. بہت زیادہ اگر گفتگو طویل ہو تو ممکن ہے کہ آپ کے بارے میں گفتگو کئی سو لیکچرز تک پہنچ جائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر عام افراد اسے سننا بھی پسند نہیں کریں گے. لہٰذا اگر کسی کو تفصیل چاہیے ہو تو وہ تاریخی کتابوں کی جانب رجوع کرے, یا ان کتابوں کی جانب رجوع کرے کہ جو مخصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، کیونکہ ہم اپنی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ مختلف موضوعات کو بیان کریں گے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے والدین مشرک نہیں ہوتے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے عنوان سے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ در حقیقت والد نہیں بلکہ ان کے چچا ہیں. یہ رائے بہت سارے علماء اہل سنت کی بھی ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا نہ کہ والد، اور ان کے والد کا نام تھا تارخ، اور اسی چیز کی تائید ہوتی ہے عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی، کیونکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا. البتہ بعض جگہ یہ نام عیسائی اور یہودیوں کے ہاں تارخ کے بجائے تارہ بیان ہوا ہے، یعنی آخر میں خے کے بجائے ہے، لیکن زیادہ مشہور قول ہے کہ آپ کے والد کا نام تارخ تھا. اب یہ لکھنے میں بعض دفعہ توئے سے لکھا جاتا ہے، بعض لکھتے ہیں تارخ، لیکن عموماً لکھا جاتا ہے تے الف رے خے تارخ. تو حضرت آدم سے نور مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختلف انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ آج بہت سارے ادیان اور مذاہب کا دار و مدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مطہر پر ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ کوشش کی پرچم توحید کو سربلند کرنے کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو دنیا کے مختلف گوشوں تک پہنچایا خود انہوں نے اور ان کے بعد ان کی اگلی نسل میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ان کے دو فرزندوں کے ذریعے سے چلی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے 12 فرزندوں سے ان کی نسل چلی، اور انہی کی نسل سے جو انبیاء تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، یعنی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسی کا ترجمہ اگر عربی میں کیا جائے تو وہ ہوگا عبداللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلام یا بندہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آبا اجداد یا انبیاء تھے یا اوصیاء تھے، یعنی ان کے وصی. اور پھر ہم عرض کریں کہ یہ سب کے سب موحد تھے، اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور پاکیزہ سلموں کے ذریعے سے اور پاک اور پاکیزہ شکموں کے ذریعے سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے پھر حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، اور پھر حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا سے ولادت بأسعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سخت امتحان لیا، اور اسی امتحان کے بعد انہیں منصب امامت پر فائز فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو ایک امتحان میں مبتلا کیا، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندا دی کہ میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، کیا یہ مقام اور یہ منصب میری ذریت میں رہے گا؟ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ رہے گا، لیکن یہ عہد اور یہ مقام اور یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا. سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 8 تک قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کا ذکر ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت امتحان لیا. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما. اس دعا کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اور صالح فرزند کی بشارت دی. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ، اور جب یہ بچہ یعنی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشکلات اٹھانے کے قابل ہو گئے اور کام کاج کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اسبحک، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرزند، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابتی افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے والد ماجد، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام انجام دیں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وطلہ للجبین، تو جب یہ دونوں تیار ہو گئے تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی جبین کو یعنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا ذبح کرنے کے لیے. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو حقیقت کر دکھایا اور ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ بَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، بتحقیق یہ ایک بڑا اور کھلا امتحان تھا اور ہم نے اس اسماعیل کی قربانی کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا. روایتوں میں نقل ہوا کہ ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ السلام کی ذات مطہر ہے. تاریخی ادوار سے اگر دیکھا جائے تو 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا. اب گو کہ صدیوں کا فرق ہے لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے یعنی ذی الحج کے بعد محرم، تو ٹھیک 1 مہینے بعد 10 محرم کو یعنی عاشور کے دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ذبح عظیم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نسل حضرت ابراہیم میں رکھا شہادت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر اور ان سے پہلے، اب پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ مذہب حق شیعہ اثنا عشری کا یہ ایک مسلم نظریہ ہے اور اس پہ علماء کا اجماع ہے اور کچھ علماء اہل سنت بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد سب کے سب موحد تھے یعنی خدا پرست تھے، مشرک نہیں تھے. اور اسی طرح سے باقی انبیاء علیہ السلام کے آبا و اجداد، اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ہیں اور ان کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکے کہ ان کے والد در حقیقت جناب طارق ہیں نہ کہ آزر. آزر در حقیقت چچا تھا اور قرآن مجید میں لفظ اب چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ کے حساب سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ طارق تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سب کے سب یا نبی تھے یا وصی تھے. یہ سب کے سب بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے، شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے تھے اور یہ سب کے سب حرام سے بچتے تھے، شریعت حضرت ابراہیم کی ترویج کرتے تھے، خصوصاً خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام اور خانہ کعبہ کے لیے آنے والے زائرین کے کھانے پینے کا اہتمام اور انتظام، اور اسی طریقے سے دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرچار. اب یہ اور بات ہے کہ جس طرح سے حضرت نوح کے بعد اور جس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد انحراف ہوا اور بعض دفعہ بعض انبیاء علیہ السلام کی اقوام میں بھی ان کے ہونے کے باوجود بھی گمراہی تھی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ یا انبیاء تھے یا اوصیا تھے, اور یہ سب کے سب دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چلتے تھے, عمل کرتے تھے اور اس کی ترویج کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد, باوجود یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے اور سامری نے قوم کو بہکا دیا اور وہ کچھ نہ کر سکے, تو بلا شک اسی طریقے سے اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کرتے رہے. لیکن اکثریت اس زمانے میں گمراہ ہو چکی تھی. اب اس جانب ہم پھر توجہ دلائیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن صلبوں سے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا وہ سب کے سب موحد تھے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, مشرک نہیں تھے. اور ان سب کی والدائیں, یا بالفاظ دیگر جن خواتین کے رحم مبارک میں نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا, وہ سب کی سب موحد تھیں, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں, مشرک نہیں تھیں. ہاں ان کے ماں باپ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ سب مسلمان تھے, بلکہ اگر وہ کافر گھرانے سے بھی تھیں تو وہ اسلام لاتی تھیں, دین حنیف پر تھیں, اور جس وقت یہ نور منتقل ہوتا تھا اس وقت وہ پاک اور پاکیزگی کے عالم میں تھیں. اور اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے والدین مشرک نہیں تھے, اسی طریقے سے زانی بھی نہیں تھے, اور اپنی قوم میں بد کردار مشہور بھی نہیں تھے, اور نہ ہی وہ بد کردار تھے اور نہ ہی وہ بدنام تھے. بس اگر دقت کی جائے تاریخ میں تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا ہمیشہ ان کے معاشرے میں احترام رہا. اب یہ اور بات ہے کہ جب انہوں نے دین کی ترویج شروع کی, تبلیغات کا کام شروع کیا, تو ان کے خلاف پروپگنڈے ہوئے, لیکن کبھی بھی یہ پروپگنڈے ان کے خاندان کی بدنامی کی صورت میں نہیں تھے کہ تمہارا باپ ایسا ہے, تمہاری ماں ایسی, نہ یہ پروپگنڈے کبھی صورت میں تھے کہ اس شخص کا کردار خراب ہے. بلکہ جب بھی پروپگنڈے ہوئے تو وہ ہمیشہ سیاسی قسم کے تھے کہ یہ جادوگر ہے یا ساحر ہے یا تمہاری قوم کو لے جانا چاہتا ہے یا تم پر مسلط ہونا چاہتا ہے یا تم کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے, اس قسم کے پروپگنڈے تھے. کبھی بھی انبیاء کے کردار یا ان کے ماں باپ کے کردار کے بارے میں گفتگو حتیٰ ان دشمنوں نے بھی نہیں کی, کیونکہ ان کا کردار بھی ہمیشہ صاف رہا سب کے سامنے اور ان کے والدین کا کردار بھی ہمیشہ صاف اور ستھرا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ انبیاء کے بھائی یا انبیاء کی اولاد مشرک بھی ہوئی اور بعض دفعہ دین سے نکل گئی, جس طرح سے حضرت نوح کا بیٹا موحد تھا لیکن بعد میں مشرک ہو گیا, جس طرح سے حضرت لوط کی نسل میں بگاڑ آیا, تو یہ ایک مسلم چیز ہے. ایک روایت کا جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو, جب میرا شجرہ عدنان تک پہنچ جائے تو پھر اس شجرے کو روک دو. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے ہم توجہ دلا چکے کہ یہ اس کے معنی لینا کہ اس سے اوپر شجرے کو بیان کرنا حرام ہے, یہ قطن تصور نہیں کیا جا سکتا, یہ نظریہ صحیح نہیں ہے. لہذا شجرے کو ذکر تو کیا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ اس زمانے میں شجرہ بہت طویل ہو جاتا تھا اور قریش عام طور پہ حضرت عدنان کے آبا و اجداد کو جانتے تھے, کیونکہ مکے میں عموماً افراد قریش تھے, یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے, تو شجرے ان کے یہاں تقریباً کنفرم تھے. اب جب گفتگو کی جاتی تھی, شجرے طویل ہوتے تھے, تو ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ میرا شجرہ عدنان تک پہنچاؤ, عدنان کے بعد باقی چیزیں کنفرم ہیں, ضروری نہیں ہے کہ شجرے کو تفصیل سے بیان کیا جائے. آج کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ بیان ہوا ہے وہ حضرت عدنان علیہ السلام تک کنفرم ہے, حضرت عدنان سے حضرت اسماعیل اور پھر حضرت ابراہیم کے والد یعنی جناب طارق سے حضرت آدم علیہ السلام تک مختلف شجرے بیان ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے جو بعض بڑی ہستیاں تھیں ان کے بارے میں اتفاق ہے, مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو بعض بڑی ہستیاں تھیں, تو حضرت آدم کے فوراً بعد حضرت شیس علیہ السلام اور پھر ان کے بعد ان کی نسل سے حضرت ادریس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا. اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا بلغ نسبی الى ادنان فامسکو, تو ہم آپ کے آبا اجداد کے بارے میں جو مختصر سی گفتگو کر سکتے ہیں وہ حضرت عدنان سے شروع کریں گے. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ تاریخ کی کتابوں میں حضرت عدنان کے بعد بھی جتنے آبا و اجداد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, ان کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہے, بہت زیادہ اقوال بیان ہوئے, اور خصوصاً کتب اہل سنت میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے آبا و اجداد کی توہین ہوتی ہے. اب کیونکہ یہ قصے کہانیوں کی صورت میں ہیں تو فقط ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے, تفصیل سے اگر کوئی ان چیزوں کو دیکھنا چاہے تو وہ پھر بعض جو بڑی کتابیں ہیں, مشہور کتابیں ہیں, ان کو پڑھے, وہ کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ پڑھنے سے وہ کوئی نظریہ نہیں بنا سکتا, لیکن ہم ان اقوال کو قبول کرتے ہیں اور ان اقوال کو بیان کرتے ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہ ہو. شیعہ اور سنی میں تاریخ کے معاملے میں ایک بڑا ذوقی اختلاف رہا, اور وہ ذوقی اختلاف اگر کوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو دیکھے اور کتب اہل تشیع کو دیکھے تو بہت واضح سا فرق نظر آئے گا. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے. اسی طریقے سے خصوصاً جو روایات حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہیں اور ان میں بعض دفعہ بعض ازدواجی و جنسی مسائل بیان ہوئے ہیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس قسم کی روایات دشمنان اسلام کے ہاتھ میں نہیں پہنچی, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایات دشمنان اسلام تک پہنچ جائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کے ذہن میں ان چیزوں کو نہ آنے دے, کیونکہ اگر یہ کتابیں دشمنان اسلام تک پہنچ جائیں اور وہ ان کو مس یوز کریں تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انبیاء کی بہت توہین ہوگی اور اس کے بعد مقابلہ بھی مشکل ہو جائے گا. آج اگر کوئی چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرے تو ضروری ہے کہ عقائد شیعہ کے مطابق دفاع کرے, کیونکہ صحیح مسلم یا صحیح بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کا بھی دفاع ان کتابوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب بھی ان کتابوں کو پڑھا جائے گا تو وہاں پر اتنی توہین آمیز روایات ملیں گی آپ کو کہ پھر ہم عرض کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں چلی جائیں اور وہ اس کو مس یوز کریں تو عالم اسلام اور تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندگی کا سبب بنیں گی یہ چیز. حضرت عدنان کے والد ماجد کا نام تھا عدد اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام تھا بلحہ. اب اس جانب ہم توجہ دلائیں اور بیچ بیچ میں یاد دہانی کرتے رہیں گے کہ یہ سب کے سب اجداد حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور ان کے چہرے سے یہ چیز واضح عیاں ہو جاتی تھی کہ یہ بچہ یا یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے. لہذا کثرت سے یہ روایتیں نقل ہوئیں شیعہ کتب میں, اور اسی طرح سے تاریخ طبری میں بھی ایک آدھ جگہ بیان ہوا کہ اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ایک نور ظاہر ہوتا تھا, اور یہ نور در حقیقت نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو حضرت عدنان علیہ السلام کے چہرے سے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا تھا, ہر خاص و عام ان کا احترام کرتا تھا, اور یہ تمام آبا و اجداد دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے, اور ہر وہ چیز جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حرام تھی اس سے بچتے تھے, اور ہر وہ کام کے جو شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جائز تھا صرف اسے انجام دیتے تھے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے, اور خود بھی توحید کے عقیدے پر تھے پیدائشی اعتبار سے, اور مرے بھی تو اسی عقیدے پر مرے. حضرت عدنان ہر خاص و عام کے لیے ایک مرکز کسی حیثیت رکھتے تھے, اور کیونکہ یہ اجداد حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ یہ تھا کہ کہ یہ عقل میں، شعور میں، حسن میں، جمال میں، اخلاق میں اپنے زمانے میں سب سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے. یعنی جس علاقے میں بھی جائیں تو انہیں بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا. یعنی بہت واضح کہا جائے تو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ جہاں بھی یہ جائیں تو لوگ بہت احترام کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے، یا یہ سمجھ لیں کہ ان کو بہت زیادہ گریسفل سمجھتے تھے. اور ان چیزوں کی وجہ کیا تھی کہ یہ سب کے سب حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. حضرت عدنان کے بارے میں ایک روایت میں نقل ہوا کہ ایک دفعہ ایک بیابان سے گزر رہے تھے، تو کیونکہ آپ حامل نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو بہت سارے افراد جہاں آپ کا احترام کرتے تھے وہاں آپ سے دشمنی بھی رکھتے تھے، اور بغض و حسد کا بھی ایک سلسلہ جاری تھا. لہذا آپ کو تنہا پا کر کئی افراد نے حملہ کیا، اور بعض جگہ ان کی تعداد بیان ہوئی کہ 70 کے قریب یہ افراد تھے. حضرت عدنان نے ان سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن تک آپ پہنچ گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ پہاڑ سے ایک ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ نے آپ کو بلند کیا اپنی جگہ سے اور پہاڑ کی بلندی پہ پہنچا دیا. اس کے بعد ایک زبردست قسم کی پہاڑ سے آواز آئی کہ جس کے بعد دشمن فرار کر گئے. پھر ایک زمانہ آیا کہ حضرت عدنان بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام انجام دے رہے تھے، اور ارکان حج کے لیے تبلیغ فرما رہے تھے، اسی طرح سے حاجیوں کی خدمت اور خصوصاً کھانے اور پینے کا اہتمام فرماتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ بخت النصر نے مکے پہ حملہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سب کو جنگ کرنا پڑی، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے افراد کو شکست ہوئی اور سب تدریجاً شہر چھوڑ کے چلے گئے. لہٰذا حضرت عدنان بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یمن چلے گئے، اور وہیں پر آپ نے رحلت فرمائی.